السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کی پہلی سماعت، نادرا سے جائزہ رپورٹ طلب۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی تقریباً 2 ماہ کی پراسرار رخصت کے بعد دہلی واپس آ گئے۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، ایران نے یمن میں تصادم ختم کرانے کے لیے ایک امن منصوبہ تجویز کیا ہے، اور یمن کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی اپنا عہدہ چھوڑ رہے ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کا اگلا دور آئندہ ہفتے ویانا میں ہو رہا ہے۔ اور یوکرین کے ایک صحافی کو سڑک پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے 6 عسکریت پسندوں کو فوجی عدالتوں کی جانب سے سنائی جانے والی موت کی سزاؤں پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ اعلی عدالت نے یہ حکم فوجی عدالتوں کے خلاف سپریم کورٹ بار کونسل کی ایک درخواست پر جاری کیا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ جب تک فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ نہیں آ جاتا، یہ سزائیں معطل رہیں گی۔ پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان مشاورت سے رواں سال کے اوائل میں آئین میں 21ویں ترمیم اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کے بعد دہشت گردی کے مقدمات کے لیے ملک میں 9 فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھیں، جن سے 6 مجرموں کو حال ہی میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں قائم فل کورٹ بینچ نے حال ہی میں قائم کی گئی فوجی عدالتوں کے خلاف دائر متفرق درخواستوں کی سماعت جمعرات کو شروع کی۔ درخواست گزار کی وکیل آسما جہانگیر نے عدالت کے سامنے اپنے ابتدائی دلائل میں کہا کہ فوجی عدالتیں بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پارلیمان آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم کوئی قانون بنائے تو سپریم کورٹ اسے قلعدم قرار دے سکتی ہے۔ عدالتی کارروائی کے بعد آسما جہانگیر نے وائس آف امیرکا سے گفتگو میں کہا کہ ان کے موقف کو سننے کے بعد عدالت نے فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے افراد کی سزاؤں پر عمل درآمد روک دیا ہے۔
کہ 6 لوگوں کو سزائے موت دے دی گئی ہے، مگر یہ نہیں پتا ان کو کس قسم کا ٹرائل ملا، کہاں ملا، وکیل ملا نہیں ملا، ان کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا نہیں کیا گیا، جو کہ آئین میں مینڈیٹری پروویژنز ہیں۔ اور ہم نے یہ کہا جب تک اس پوری پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ آیا ملٹری کورٹ سویلینز کو ٹرائی بھی کر سکتی ہے یا نہیں، تب تک ان کی جو ایکسیکیوشن ہے، جو کہ پھانسی کی ایکسیکیوشن، وہ کہنا کی جائے، جو کہ عدالتوں نے کہا کہ بالکل یہ صحیح ہے، کیونکہ یہ ایرریورسیبل ہے۔ ایک دفعہ کسی کو پھانسی لگ جائے تو اس کی واپسی تو نہیں ہو سکتی ہے۔
وفاق کی نمائندگی کرنے والے اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل میں کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں سے سزائیں پانے والوں کو اپیل کا حق حاصل ہے۔ اٹارنی جنرل کا اپنے دلائل میں کہنا تھا کہ پارلیمان سے منظور شدہ آئینی ترمیم کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر وفاقی وزیر مشاہد اللہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گردی کی افریت سے نمٹنے کے لیے فوجی عدالتیں بنائی گئیں، اور عدالت میں حکومت پارلیمان سے منظور شدہ ترمیم کا دفاع کرے گی۔
حکومت نے کام کیا ہے، پارلیمنٹ وزڈم ہے، اس کے جو فیصلے ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنا بھی حکومتوں ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب یہ کمپلیکس ایشو ہے، اس کو اتنی آسانی سے میں اس کے اوپر دو چار کی طرح جواب تو نہیں دے سکتا، لیکن اس کا جائزہ ضرور لینا پڑے گا کہ اس کو کیسی کری، اس لیے کہ جو بھی صورت حال ہے، جو پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی تھی، اس کے بڑے خاطر خواہ اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور پوری حکومت اور پارلیمنٹ بھی یہ سمجھتی ہوگی کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، ورنہ تو پھر وہی حالات پیدا ہو جائیں گے۔
پاکستان کی عسکری قیادت کی طرف سے بھی یہ کہا جاتا رہا ہے کہ خصوصی عدالتوں کا قیام فوج کی خواہش نہیں بلکہ موجودہ حالات کا تقاضا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سربراہی میں قائم جوڈیشل کمیشن نے اپنی پہلی سماعت کے موقع پر نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی کو انتخابی حلقوں سے متعلق شواہد پیش کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ یہ کمیشن سن 2013 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلیوں کے الزامات کی تحقیقات کے لیے حکومت نے قائم کیا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان میں مئی 2013 کے عام انتخابات میں دھاندلیوں کی تحقیقات کرنے والے عدالتی کمیشن نے 37 حلقوں میں ووٹروں کے انگوٹھوں کے نشانات کی جائزہ رپورٹ طلب کی ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں قائم 3 رکنی کمیشن نے جمعرات کو اپنی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کیا اور انتخابات میں حصہ لینے والی 21 جماعتوں کو دھاندلی سے متعلق اپنے الزامات کے شواہد ایک ہفتے میں پیش کرنے کی ہدایت کی۔ کمیشن نے شہریوں کے قوائف کا اندراج کرنے والے قومی ادارے نادرا کو 3 دن میں انگوٹھوں کے نشانات سے متعلق اپنی رپورٹ پیش کرنے کا کہا۔ حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف عام انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے حکومت کے خلاف سراپا احتجاج رہی ہے، اور رواں ماہ ہی اس کا حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے ساتھ ان دھاندلیوں کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کے قیام پر اتفاق ہوا تھا۔ یہ کمیشن 45 روز میں اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کرے گا۔ عدالتی کمیشن نے تحقیقات میں اپنی معاونت کے لیے قومی احتساب بیورو کے سابق اعلیٰ ترین وکیل کے آغا کو اپنا معاون مقرر کیا ہے۔ پہلے روز کی کارروائی میں چیف جسٹس ناصر الملک نے یہ ہدایت بھی کی کہ ذرائع ابلاغ کمیشن کی کارروائی سے متعلق خبر کو صرف کارروائی تک ہی محدود رکھیں، نہ کہ اس پر قانونی ماہرین کی رائے اور تبصرے جاری کیے جائیں۔ کمیشن نے پیش ہونے والی جماعتوں سے بھی کہا کہ وہ احاطہ عدالت میں ذرائع ابلاغ کو اس بارے میں انٹرویو دینے سے گریز کریں۔ گو کہ فی الوقت یہ کارروائی کھلی عدالت میں ہو رہی ہے، لیکن چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو اسے بند کمرے میں بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ جمعرات کو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بھی کمیشن کے سامنے پیش ہوئے، جس کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ انہیں کمیشن پر پورا اعتماد ہے اور وہ اس کی رپورٹ کو قبول کریں گے۔
یہ پاکستان کے لیے تاریخ بن رہی ہے، ہماری جمہوریت کی تاریخ بن رہی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی اس میں سے نتیجہ نکلے گا ہم قبول کریں گے، ہمیں پورا اعتماد ہے ان پہ، ہم قبول کریں گے۔ لیکن میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ جو بھی نتیجہ نکلے گا پاکستان کی جمہوریت جیتے گی۔
کمیشن میں اب اگلی سماعت 22 اپریل کو ہوگی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جمعرات کے روز بظاہر گھات لگا کر کیے گئے حملے میں ایک میڈیکل کالج میں تعینات وائس پرنسپل امریکی شہری شدید زخمی ہو گئی ہیں، جبکہ اسی طرز کے ایک حملے میں مقامی پولیس آفیسر ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس سال کراچی میں اب تک 38 پولیس اہلکاروں کو دہشت گرد حملوں میں ہلاک کیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ نے سندھ کے گورنر سے رابطہ کیا ہے اور اطلاعات کے مطابق شہر میں جاری آپریشن پر انہیں اعتماد میں لیا ہے۔ مزید تفصیلات بیان کریں گے کراچی سے شہزاد حسین۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جمعرات کو فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں ایک امریکی لیڈی ڈاکٹر ڈیبرا لوبو زخمی ہو گئیں، جبکہ ایک پولیس افسر جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے ترجمان عتیق شیخ نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
An American lady doctor, Debra Lobo, Vice Principal of Jinnah Medical and Dental College, got injured by...
کراچی کے جناح میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کی وائس پرنسپل امریکی شہریت رکھنے والی ڈاکٹر ڈیبرا لوبو کو جمعرات کو شہید ملت روڈ پر ان کی گاڑی پر فائرنگ کر کے زخمی کر دیا گیا۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق ٹارگٹ کلنگ کے اس حملے کے بعد ڈاکٹر لوبو کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت تشویشناک ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس علاقے کے پولیس افسر حسن سردار کا کہنا تھا،
ان کو ایک گولی لگی ہے، وہ ہمیں کال بھی ایک ہی ملا ہے۔ ابھی اس میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، اس میں ہم مختلف اینگل سے دیکھیں گے، سی سی ٹی وی کیمرا اور باقی ہم جتنے شواہد ہوں گے اس کے بعد کچھ بتانا مناسب ہے۔
اس سے قبل جمعرات کی صبح کراچی کے علاقے اختر کالونی میں پولیس افسر اعجاز خواجہ کو ان کی گاڑی پر فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ کراچی پولیس کے ترجمان عتیق شیخ نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
آج صبح 10:30 اور 11 بجے کے درمیان ایس ایچ او بریڈی یہ اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے گھر سے روانہ ہوئے، جب ان کے اوپر کورنگی روڈ پہ کالٹیکس پمپ کے سامنے ان کے اوپر فائرنگ کی گئی۔ موٹر سائیکل سوار تھے اور خواجہ صاحب جو ہیں یہ موقع پر ہی شہید ہو گئے گاڑی میں ہی۔
کراچی میں ایک طویل عرصے سے سنگین جرائم اور دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر میں بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ جیسے جرائم اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ستمبر 2013 سے پولیس اور رینجرز کا آپریشن بھی جاری ہے۔ اس آپریشن میں بڑی تعداد میں گرفتاریاں عمل میں آئیں، مشتبہ افراد کی ہلاکتیں ہوئیں، قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو بھی قتل کیا گیا اور بڑی مقدار میں اسلحہ بھی برامد کیا گیا۔ حکام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے دعویٰ بھی کیا گیا کہ آپریشن بنا کسی تعصب کے تمام شر پسندوں کے خلاف ہو رہا ہے اور اس سے جرائم اور دہشت گردی کم ہوئی ہے، لیکن اب بھی کراچی میں پرتشدد واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف سب کی مشاورت سے کیے جانے والے اس آپریشن پر سندھ کی دوسری بڑی جماعت متحدہ قومی موومنٹ یہ کہہ کر اعتراض کرتی رہی ہے کہ یہ آپریشن اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ اور جمعرات کو بھی وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار اور گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان کے بیچ رابطہ ہوا۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق اس بات چیت میں وفاقی وزیر داخلہ نے گورنر سندھ کو اعتماد میں لیا اور صوبے کی امن و امان کی صورتحال، کراچی میں جاری آپریشن کی تفصیلات اور متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین پر لندن میں جاری مقدمے کی تحقیقات کے حوالے سے بات کی گئی، اور متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل اور اس کی تفتیش پر بھی بات ہوئی۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ایران نے یمن میں تصادم ختم کرانے کے لیے ایک امن منصوبہ تجویز کیا ہے، لیکن سعودی عرب جیسے علاقائی حریفوں نے اس میں کسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا ہے۔ وہ ایران پر حوثی باغیوں کی حمایت کا الزام عائد کرتے ہیں، جنہوں نے یمن کے صدر کو ریاض بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا اور ملک کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے۔ لندن سے ہنری ریجویل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس تصادم کو دو علاقائی قوتوں کے درمیان سنی شیعہ رقابت سے ہوا مل رہی ہے۔ مزید تفصیلات قمر عباس جعفری سے۔
ہوتی باغیوں نے اپنے ٹینک عدن کی جانب روانہ کیے ہیں، جہاں حکومت کی حامی فوجوں کے ساتھ شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ سعودی عرب کے قیادت میں ہوائی حملوں نے باغیوں کی پیش قدمی سست کر دی ہے۔ منگل کے روز میڈرڈ میں تقریر کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ نے ایک بار پھر ریاض کی کارروائیوں پر شدید نکتہ چینی کی۔ ان کا کہنا تھا،
وی بلیو دیٹ ایریئل بمبارڈمنٹس آر سمپلی ناٹ دی آنسر بیکاز دیر از نتھنگ۔
ہم باور کرتے ہیں کہ فضا سے بمباری اس مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ یمن میں فوجی اہمیت کی کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس پر بمباری کی جائے۔ یہ تھے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف۔ مسٹر ظریف نے اس بات کی تردید کی کہ ایران حوثیوں کی حمایت کر کے یمن کو غیر مستحکم کر رہا ہے، اور انہوں نے ایک چار نکاتی امن منصوبہ تجویز کیا۔ ان کے الفاظ،
آئی بلیو دیر از ایوری ریزن دیٹ اف آل آف اس ہیلپ دیر ول بی اے براڈ بیسڈ۔
میں باور کرتا ہوں کہ اس بات کا ہر جواز موجود ہے کہ اگر ہم تمام مدد کریں تو یمن میں ایک ایسی وسیع البنیاد حکومت قائم ہو سکتی ہے جس کے تمام پڑوسیوں سے دوستانہ تعلقات ہوں، اور یہی ہمارا نصب العین ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں یہ چار نکات کچھ یوں ہیں، جنگ بندی کی جائے، انسانی بنیادوں پر مدد فراہم کی جائے، بین الیمنی مکالمہ ہو اور ایک ایسی وسیع البنیاد حکومت بنائی جائے جس کے تمام پڑوسیوں سے دوستانہ تعلقات ہوں۔ ایک بار پھر یہ الفاظ ایرانی وزیر خارجہ کے تھے۔ تاہم برطانیہ میں قائم ایک پالیسی گروپ ہنری جیکسن سوسائٹی کے ڈیوس سلوین کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے امن کی ایسی تجاویز کو محتاط انداز میں دیکھا جانا چاہیے۔ ان کے الفاظ،
They are not our allies in calming the situation. As you can see, as far even with Pakistan now being drawn in,
حالات کو پرامن بنانے کے سلسلے میں ہمارے تحدی نہیں ہیں، جیسا کہ آپ پاکستان کے سلسلے میں دیکھ سکتے ہیں، جسے اب یمن میں حوثیوں کے خلاف جن کی پشت پر ایران ہے کھینچا جا رہا ہے۔ ایران اس بات کی تردید کرتا ہے کہ وہ حوثیوں کو فوجی امداد فراہم کر رہا ہے، لیکن یمن، تہران اور ریاض کے درمیان ایک میدان جنگ بن رہا ہے۔ یہ کہنا ہے لندن اسکول آف اکنامکس کے پروفیسر فواز جرجس کا، جنہوں نے اسکائپ پر وائس آف امریکہ سے بات کی۔ ان کے الفاظ،
This regional rivalry between the two regional superpowers is really pouring gasoline on a raging fire in multiple
علاقے theaters. کی دو سپر پاورز کے درمیان یہ علاقائی رقابت علاقے میں کئی مقامات پر بھڑکتی ہوئی آگ پر پیٹرول چھڑک رہی ہے، یعنی شام، عراق، لبنان اور اب یمن میں آگ کو بھڑکا رہی ہے۔ سعودی ایرانی رقابت سیاسی تصادم کو نہ صرف نیابت میں ایک جنگ میں بدل رہی ہے بلکہ اسے ایک فرقہ وارانہ تصادم بھی بنا رہی ہے۔ یہ الفاظ تھے پروفیسر فواز جرجس کے۔ اقوام متحدہ نے پیر کے روز حوثی باغیوں کے لیے ہتھیاروں کی فراہمی پر جامع پابندی عائد کر دی ہے، اور اقوام متحدہ میں امریکی سفیر سیمنتھا پاور نے اس اقدام کے لیے واشنگٹن کی حمایت کی وضاحت کی۔ ان کے الفاظ،
Which imposes consequences on the Houthi and former President Saleh, demands that the Houthi cease military operations and calls on all sides to once again
اور سابق صدر صالح کے لیے پابندیاں عائد کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ حوثی فوجی کارروائیاں بند کر دیں، اور تمام فریقوں سے کہتی ہے کہ مذاکرات کی میز پر واپس آئیں۔ یہ تھیں اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر سیمنتھا پاور۔ تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ اگر مذاکرات کے ذریعے تصفیہ نہ ہوا تو پھر پورے خطے سے فرقہ وارانہ قوتیں ایک بھرپور خانہ جنگی میں شامل ہو سکتی ہیں۔ قمر عباس چافری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
یمن کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی جمال بن عمر اپنے عہدے سے علیحدہ ہو رہے ہیں، جبکہ خطے کے اس پسماندہ ملک میں سیاسی بحران اور تشدد زور پکڑتا جا رہا ہے۔ تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جمال بن عمر کی جگہ کسی دوسرے ایلچی کے نام کا اعلان جلد ہی کر دیا جائے گا، اور دریں اسنا اقوام متحدہ امن کی بحالی کے لیے ان کوششوں کو جاری رکھے گا جو بن عمر کے دور میں شروع ہوئی تھیں۔ اسی دوران امریکہ کے لیے سعودی عرب کے سفیر عادل الجبیر نے کہا ہے کہ یمن میں ہوتیوں کی شکست کو یقینی بنانے کے لیے سعودی قیادت میں عرب اتحاد اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عادل الجبیر نے کہا کہ سعودیوں کو ہوتی لیڈرشپ میں درانیں نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہوتیوں پر فضائی حملے اثر دکھا رہے ہیں۔
It has been very very successful and in fact it is proceeding beyond its initial not objectives but goals.
یہ حملے بہت ہی کامیاب ثابت ہوئے ہیں۔ در حقیقت یہ اپنے مقاصد میں نہیں لیکن اہداف میں ابتدائی مہم سے آگے نکل رہے ہیں۔ ان فضائی حملوں کی مہم اس فوجی انفراسٹرکچر کے بیشتر حصے کو تباہ کر چکے ہیں جن پر ہوتیوں اور علی صالح کا قبضہ ہے۔ یہ الفاظ تھے امریکہ کے لیے سعودی عرب کے سفیر عادل الجبیر کے۔ ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ ان فضائی حملوں سے صرف یمن کے ڈھانچے کو نقصان نہیں پہنچ رہا بلکہ اس سے معصوم شہری بھی ہلاک ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے لیے سعودی عرب کے سفیر نے اقوام متحدہ کی جانب سے لگائے گئے ان الزامات کو کہ سعودی قیادت میں کیے گئے بلا امتیاز فضائی حملوں سے شہریوں کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہوئی ہے رد کیا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یوکرین کے ایک صحافی کو سڑک پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یوکرین کی وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ اخبار آج کے چیف ایڈیٹر اولیس بوزینا کو کیف میں ان کے گھر کے نزدیک گولی ماری گئی۔ اطلاعات کے بعد ایک کار میں سوار مسلح نقاب پوشوں نے ان پر گولیاں چلائیں اور فرار ہو گئے۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ عالمی طاقتوں اور ایران کے مذاکرات کار ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت کا اگلا دور آئندہ ہفتے ویانا میں شروع کریں گے۔ یورپ یونین نے جمعرات کے روز 22 اور 23 اپریل کو مذاکرات کی تاریخ کا اعلان کیا۔ دونوں فریق اس مہینے کے شروع میں تشکیل دیے جانے والے معاہدے کے ڈھانچے پر کام کریں گے اور 30 جون کی حتمی تاریخ سے پہلے اسے آخری معاہدے میں تبدیل کرنے کے لیے کوششیں کریں گے۔ جمعرات کے روز ہی بین الاقوامی توانائی کے ادارے نے کہا کہ اس نے ایران کے ساتھ اس کی جوہری سرگرمیوں پر علیحدہ سے بات چیت کا ایک تعمیری دور مکمل کر لیا جو موجودہ مذاکرات کا حصہ ہے لیکن اس سے الگ ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ وہ اس طرح کی ملاقاتیں جاری رکھے گا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ایران کو S-300 دفاعی نظام کی فراہمی کے ان کے فیصلے کے پیچھے ایران کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام پر کوئی سمجھوتا کرنا چاہتا ہے۔ مسٹر پوٹن جمعرات کے روز روسی ٹیلی ویژن پر سالانہ سوال و جواب کے پروگرام میں عوام کو جواب دے رہے تھے۔ ماسکو نے سن 2007 میں $800 ملین مالیت کا ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت تہران کو 5 S-300 بیٹریز فراہم کی جانی تھیں، لیکن روس نے 3 سال کے بعد یہ ٹھیکہ اس وقت منجمد کر دیا جب اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے ایران پر پابندیاں عائد کر دیں۔ پیر کے روز ماسکو کے اس فیصلے پر کہ وہ ایران پر سے پابندی اٹھا رہا ہے، اوباما انتظامیہ نے اس پر تشویش کا اظہار کیا۔ امریکی وزارت خارجہ نے کہا کہ S-300 میزائلوں کی ایران کو فراہمی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی پابندیوں کے خلاف ورزی نہیں ہے، لیکن یہ وقت مناسب نہیں ہے اور اس فروغ سے علاقے میں بدامنی بڑھ سکتی ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر پارک گن ہے نے وعدہ کیا ہے کہ وہ سیوول فیری کو سمندر کی تہ سے اوپر لے آئیں گے جو پچھلے سال غرقاب ہو گئی تھی اور جس میں 304 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ متاثرہ خاندانوں کا مطالبہ تھا کہ اس جہاز کو سمندر سے باہر نکالا جائے تاکہ وہ قریب سے اس حادثے کا جائزہ لے سکیں جس میں ان کے پیارے ہلاک ہوئے۔ صدر نے یہ بیان جمعرات کے روز اس حادثے کا ایک سال پورا ہونے پر ایک تقریر میں دیا. گنجائش سے زیادہ مسافروں سے بھری یہ فیری جنوبی کوریا کے جنوب مغربی ساحل پر ڈوب گئی تھی. ملک میں سمندر کا یہ بدترین حادثہ تھا اور اس میں زیادہ تر طالب علم سوار تھے. صدر نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ وقت ہے کہ جہاز کے ملبے کو باہر نکالا جائے. انہوں نے وعدہ کیا کہ اس کام کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا. سیرالیون کے صدر ارنیسٹ بائی کوروما نے کہا ہے کہ ایبولا وبا نے ان کی ملکی معیشت کو تباہ کر دیا ہے اور ان کی سیاحت کی صنعت مفلوج ہو گئی ہے. بدھ کے روز وائس آف امریکہ سے ایک انٹرویو میں کوروما نے کہا کہ اس موذی وائرس نے خانہ جنگی کے برسوں کے بعد معیشت کی بحالی اور اس کے فروغ کی کوششوں کو نقصان پہنچایا ہے. کوروما نے کہا کہ وہ صدر باراک اوباما کی انتظامیہ کے ممنون ہیں جنہوں نے ایبولا کے خلاف جنگ میں امداد فراہم کی. ان کا یہ بیان بدھ کے روز صدر اوباما سے ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے. ملائیشیا کے گمشدہ جیٹ طیارے کو تلاش کرنے والی کثیر ملکی ٹیم کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اگر جلد ہی انہیں اس سے کچھ حاصل نہ ہوا تو بحرہ ہند میں اپنی تلاش کا دائرہ دگنا وسیع کر دیں گے. جمعرات کے روز کوالالمپور میں ایک نیوز کانفرنس میں چینی، آسٹریلوی اور ملائیشیا کے عہدیداروں نے کہا کہ انہوں نے تلاش کے 60,000 اسکوائر کلومیٹر کا 61% علاقہ مکمل کر لیا ہے، لیکن انہیں اس جہاز کے کوئی آثار نہیں ملے. ملائیشیا کے ٹرانسپورٹ کے وزیر لیو ٹیونگ نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ اس تلاش کو وسیع کرنے کا ان کا ایک بھرپور منصوبہ ہے. خبریں ختم ہوئیں. عوامی مقامات پر تمباکو نوشی کی ممانعت کے باوجود پاکستان میں نوجوانوں اور بالخصوص 6 سے 12 سال کی عمر کے بچوں میں تمباکو پینے کا رجحان بڑھ رہا ہے. تمباکو کے استعمال پر کنٹرول سے متعلق ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 9 عمر بچوں میں تمباکو سے بڑھتی ہوئی دلچسپی کی وجہ سگریٹ ساز کمپنیوں کے پرکشش اشتہارات ہیں. خصوصی ریڈیو فیچر رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے عشرت سلیم.
پاکستان میں محکمہ صحت کے حکام کے مطابق ملک میں نوجوانوں، خاص طور پر خواتین میں تمباکو نوشی کے رجحان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. ماہرین کے مطابق اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سگریٹ کی قیمت جنوبی ایشیا سمیت دنیا کے دیگر ممالک کی نسبت بہت کم ہے. اس کے علاوہ سگریٹ نوشی کا رجحان روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر آگاہی اور ٹھوس اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں ہر روز 6 سے 12 سال کی عمر کے 1200 بچے سگریٹ نوشی کی طرف راغب ہو رہے ہیں. ان اعداد و شمار کی تصدیق وفاقی وزیر مملکت برائے نیشنل ہیلتھ سروسز سائرہ افضل تارن نے بھی کی. صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم نیٹ ورک فار کنزیومر پروٹیکشن میں ٹوبیکو کنٹرول کی پروجیکٹ کوآرڈینیٹر ڈاکٹر نورین ارشد نے وی او اے کو بتایا کہ پاکستان میں تمباکو نوشی کرنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کو روکنے کے لیے معاشرے کے تمام طبقوں کو مل کر کام کرنا ہوگا.
جو پبلک پلیسز ہوتی ہیں یا پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہاں پہ انڈر لاک اسموکنگ از ناٹ الاؤڈ. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہاسپٹلس میں بھی جاتے ہیں تو وہاں اندر میں تو کوئی سگریٹ نہیں پی رہا ہوتا، لیکن کینٹینز یا اس کے ایڈجسٹنٹ ایریاز جو ویٹنگ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی پینلٹیز بھی ہیں، جو لوگ سگریٹ پی رہے ہیں وہ تو اپنی رسپانسبلٹی پہ پی رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو سگریٹ نہیں پی رہے ہیں جو سیکنڈ ہینڈ اسموک سے افیکٹ ہوتے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے کہ ان کو کلیئر ایئر ملنی چاہیے.
اگرچہ حکومت نے سگریٹ نوشی روکنے کے لیے نئے قوانین و ضوابط متعارف کرائے ہیں، جن میں حال ہی میں سگریٹ کی ڈبیا کے 85% حصے پر تمباکو نوشی کے مضر اثرات کے بارے میں تصویری انطباعات چھاپنا لازمی قرار دیا گیا ہے، تاہم تمباکو نوشی روکنے کے لیے صوبائی اور ضلعی حکومتوں کی جانب سے مزید فعال کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر نورین ارشد کا کہنا تھا کہ تمباکو نوشی کے رجحان میں محض حکومت کی کوششوں سے کمی نہیں آ سکتی.
کوئی کام اکیلے نہیں ہو سکتا. اگر حکومت کا کام ہے لاز بنانا، انوائرمنٹ، انیبلنگ انوائرمنٹ دینا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ سول سوسائٹی ہے، اسکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، ان سب کو ان رولس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر پولیس ہے، جیسے پولیس کے ٹریفک پولیس ہے، ان کو بھی آپ کو اویئرنیس سیشنز دیں تاکہ اگر وہ کہیں پہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز دیکھیں تو وہ اس کو نوٹیفائی کریں.
تمباکو نوشی سے ہونے والی بیماریوں سے دنیا بھر میں ہر سال 60 لاکھ افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں. پاکستان میں بھی 1 لاکھ افراد تمباکو نوشی کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. پاکستان میں اب لڑکیوں نے بھی بڑی تعداد میں سگریٹ نوشی شروع کر دی ہے. پہلے چار مردوں کے مقابلے میں ایک عورت سگریٹ پیتی تھی، مگر اب یہ شرح بڑھ کر دو کے مقابلے میں ایک ہو گئی ہے.
سموکنگ کو انہوں نے لنک کیا ہوا ہے میچوئزم کے ساتھ. اب لڑکیاں پی رہی ہیں تو وہ لگتا ہے ایک سامنے سے ایک فرسٹ آپ کو جو امیج کریٹ ہوتا ہے کہ شی از ویری بولڈ یا آؤٹ گوئنگ ہے، اور اسی طرح اگر لڑکے جنگ لڑکا پیتا ہے تو اس کے اوپر ایک میچوئزم کا اور بولڈنیس کا ایک کانسیپٹ ہے. تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ، ویسے تو لا کے اندر اس کی ایڈورٹائزمنٹ ٹوٹلی بین کر دیا گیا، لیکن اسٹل وہ ڈفرینٹ ایسے طریقے سے وہ انٹائز کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو یا یوتھ کو کہ وہ خود بخود اس چیز سے اٹریکٹ ہوتے ہیں.
اگرچہ پاکستان میں 2002 میں سگریٹ نوشی کی ممانعت اور سگریٹ نوشی نہ کرنے والے افراد کے تحفظ کے لیے ایک قانون منظور کیا گیا تھا، مگر اس کے بارے میں عوام میں بہت کم آگہی ہے. حکومت نے اس کے نفاذ کے لیے حال ہی میں کوششیں شروع کی ہیں. عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ یوکرین میں فائر بندی کے معاہدے کے باوجود جس پر فروری میں دستخط ہوئے تھے، حالیہ دنوں میں لڑائی میں شدت آ چکی ہے. لندن سے وائس آف امریکہ کے ہنری رجویل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ خدشات موجود ہیں کہ امن کا معاہدہ دن بدن کمزور پڑ رہا ہے. مزید تفصیلات اسد نصیر سے.
باغیوں کے زیر قبضہ علاقے ڈونیکس سے ذرا ہی باہر اسپارٹک نامی ایک گاؤں میں بچوں کے کھیل کے میدان میں ایک جھولے کو بم کا ٹکڑا لگنے سے نقصان پہنچا ہے. وہاں بم کے تیز اور نکیلے دھاتی ٹکڑے بکھرے ہوئے اور ملبے کے ڈھیر میں مارٹر گولوں کے ٹکڑے دکھائی دے رہے ہیں. اس علاقے پر قابض روس نواز علیحدگی پسند گزشتہ ہفتے گاؤں پر ہونے والے حملے کا الزام یوکرین حکومت کی فورسز پر عائد کرتے ہیں. یہ شخص جو اپنا نام لیپا بتاتا ہے کہہ رہا ہے کہ یوکرین کی جانب سے بڑے بڑے سائز کے مارٹر گولوں کی فائرنگ کی ابتدا یوکرین کی جانب سے ہوئی ہے. یوکرین کی فوج فائر بندی کی خلاف ورزی کرنے کی تردید کرتی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ علیحدگی پسند جنہیں روسی فوجیوں کی مدد حاصل ہے ان کے مورچوں پر مسلسل فائرنگ کر رہے ہیں. فوج نے کہا ہے کہ پیر اور منگل کو ان کے 6 فوجی ہلاک ہوئے تھے. لڑائی میں شدت آنے کے باوجود روس، یوکرین، جرمنی اور فرانس کے وزراء خارجہ نے پیر کے روز برلن میں ملاقات کی اور فائر بندی سے اپنی وابستگی کے عزم کو ایک بار پھر دہرایا. جرمن میزبان فرینک والٹر اسٹائن مائر نے کہا کہ یہ سخت نوعیت کے مذاکرات تھے لیکن ان میں پیش رفت ہوئی ہے.
وہ کہہ
رہے ہیں کہ صورتحال خراب ہونے کے پیش نظر وزراء خارجہ نے نہ صرف بھاری ہتھیار ہٹانے کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے بلکہ وہ ہٹائے جانے والے ہتھیاروں میں ٹینک، بکتر بند گاڑیوں، مارٹرز اور 100 ملی میٹر سے کم دہانے کی توپوں سمیت دوسری قسم کے ہتھیار بھی شامل کرنے پر متفق ہو گئے ہیں. یورپین کونسل آن فارن ریلیشنز کے ایک عہدیدار قادری لک کہتے ہیں کہ دونوں فریق فوجی انخلا کے وعدے سے مکمل وابستگی سے قبل فائر بندی کے معاہدے کا جائزہ لے رہے ہیں.
And that probably would involve further military offensive because when they would look into making
روس ابھی تک فوجی متبادل کو پیش نظر رکھ رہا ہے اور اس کے بارے میں یہ مستقل خبریں مل رہی ہیں کہ روس علاقے میں اپنے فوجی اکٹھے کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اگلے مورچوں سے کچھ بھاری ہتھیار ہٹائے جا رہے ہیں اور سفارتکاری کا راستہ اب بھی موجود ہے. لکھ کہتے ہیں کہ یوکرین سے متعلق بڑی نوعیت کے روسی عزائم بدستور غیر واضح ہیں، لیکن ممکن ہے کہ وہ ایک منجمد تنازع پیدا کر رہا ہو اور اس میں غالباً ایک مزید فوجی کارروائی شامل ہوگی، کیونکہ پھر ڈون باس کو ایک زیادہ قابل عمل چھوٹی ریاست بنانے پر توجہ دیں گے. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ماریپول اور کچھ علاقوں کو فتح کیا جائے، لیکن کیف کی پالیسی سازی پر اپنے کنٹرول کی خواہش کو ترک کرنا ہوگا، اور اس خطرے کے پیش نظر کہ جلد ہی ایک جنگ دوبارہ چھڑ سکتی ہے، تنازع سے فرار مشکل ہے، حتیٰ کہ کلاس روم میں بھی. باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی علاقے میں واقع ڈونیسک مائننگ کالج کے طالب علموں کے درمیان اس ہفتے ایک فوجی اور حربی امور پر مقابلہ ہوا جس کا عنوان تھا، میں اپنے مادر وطن کے لیے کام اور اس کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں. مقابلوں میں AK-47 رائفل کو جوڑنا اور اس کے حصے کرنا شامل تھا. ایک طالب علم کہتے ہیں کہ یہ انتہائی اہم مہارت ہے. اگر باہر سے کچھ ایسے ملک داخل ہو جائیں جو غیر مطلوب ہوں تو پھر ہر ایک کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان ہتھیاروں کو کس طرح استعمال کیا جائے, اور یہ ضروری چیز ہے. اسی دوران حکومت کے کنٹرول کے علاقے خارکیف میں سرگرم کارکنوں کی ٹیموں نے اختتام ہفتہ کے دوران شہر بھر میں سوویت دور کے مجسموں کو منہدم کرنے کے لیے ٹرکوں سے منسلک فولاد کی تاریں استعمال کیں. یہ کارروائیاں سابق یو ایس ایس آر دور کی 20ویں صدی کی مشہور شخصیات سے یوکرین کو نجات دلانے کی ایک مہم کا حصہ ہیں. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں صبح شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستانی فضائیہ کا مراج طیارہ بلوچستان کے علاقے سون میانی میں گر کر تباہ ہو گیا. فضائیہ کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق مراج طیارہ معمول کے تربیتی مشن پر تھا کہ جمعرات کی دوپہر یہ حادثہ پیش آیا. بیان کے مطابق طیارہ زمین پر گرنے سے قبل پائلٹ محفوظ طور پر اس میں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا. طیارہ گرنے سے زمین پر کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. اس حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک انکوائری بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے. یمن کی صورتحال پر غور کے لیے وزیراعظم نواز شریف کی سربراہی میں ایک اعلی سطحی اجلاس ہو رہا ہے, جس میں وزیراعلی پنجاب شہباز شریف سمیت فوجی سربراہان بھی شریک ہیں. پنجاب کے وزیراعلی حال ہی میں سعودی قیادت سے ملاقاتیں کرنے کے بعد واپس آئے ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے.
پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت کا ایک اہم اجلاس جمعرات کو وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں منعقد ہوا, جس میں یمن کی صورتحال پر غور کیا گیا. اجلاس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان, جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل راشد محمود, پنجاب کے وزیر اعلی شہباز شریف, وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ و قومی سلامتی سرتاج عزیز اور خصوصی معاون برائے امور خارجہ طارق فاطمی شریک ہوئے. شہباز شریف بدھ کو سعودی عرب گئے تھے, جہاں ان کی اعلی سعودی عہدیداروں سے ملاقاتوں میں مشرق وسطی خصوصاً یمن کے تنازع پر بات چیت ہوئی. وزیر اعلی پنجاب نے سعودی حکام سے ہونے والی ملاقاتوں کے بارے میں اعلی سطحی اجلاس کو آگاہ کیا. سعودی عرب نے یمن میں حکومت مخالف شیعہ حوثیوں کے خلاف مل فضائی کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں, جبکہ عرب دنیا کے اس پسماندہ ترین ملک میں خانہ جنگی کسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. سعودی عرب نے یمن میں جاری آپریشن میں شریک ہونے کے لیے پاکستان سے بھی رابطہ کر رکھا ہے, اور پاکستانی عہدیداروں کے مطابق سعودی حکومت نے اس کے لیے بری, بحری اور فضائی مدد مانگی ہے. تاہم گزشتہ ہفتے پاکستان کی پارلیمان نے ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی تھی, جس میں حکومت سے کہا گیا تھا کہ وہ یمن کے تنازع میں غیر جانبدار رہتے ہوئے مصالحتی کردار ادا کرے. وزیر اعظم نواز شریف بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اس تنازع کا پرامن سیاسی حل چاہتا ہے, اور اس کے لیے دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر کوششیں کرنے کے لیے پرعزم ہے. سعودی عرب کا ماننا ہے کہ یمن میں حوثی باغیوں کو ایران کی حمایت حاصل ہے, جبکہ تہران اس تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہہ چکا ہے کہ یمن کا تنازع طاقت کی بجائے پرامن انداز میں حل کیا جانا چاہیے. پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ وہ اس آپریشن کے لیے فوج نہیں بھیجے گا, لیکن اگر سعودی عرب کی جغرافیائی سالمیت اور خود مختاری کو کسی طور بھی خطرہ ہوا تو پاکستان اس کا بھرپور دفاع کرے گا. سعودی عرب پاکستان کا دیرینہ دوست ہے, جبکہ نواز شریف کے ساتھ شاہی خاندان کے قریبی دوستانہ مراسم ہیں. دوسری طرف ایران پاکستان کا پڑوسی ملک ہے. پاکستان کے لیے یمن آپریشن میں براہ راست شرکت کا معاملہ کسی حد تک نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن کسی صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے, کیونکہ کارروائیوں میں شمولیت سے انکار کو بعض عرب عہدیداروں کی طرف سے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
چین کے صدر پاکستان کے 2 روزہ دورے پر 20 اپریل کو اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران بتایا کہ چینی صدر کے دورے کے موقع پر مختلف شعبوں سے متعلق اہم ترقیاتی معاہدوں پر مزید تفصیل بیان کریں گے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق.
چین کے صدر یی جن پنگ 20 اپریل کو 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے, جس میں توانائی اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر سے متعلق کئی اہم معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہیں.
I can confirm the Chinese president will visit Pakistan. He will be accompanied by a high power delegation and a number of امپورٹنٹ اگریمنٹس ایم او یوز آر ایکسپیکٹڈ ٹو بی سائنڈ ڈیورنگ دی وزٹ.
پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں چین کے صدر کے دورے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی پاکستان آئے گا. تسنیم اسلم نے کہا کہ بہت سے اہم معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی متوقع ہیں، تاہم انہوں نے اس کی مزید تفصیلات نہیں بتائیں. وزارت خارجہ کی ترجمان کا کہنا تھا کہ اس دورے کی مزید تفصیلات اسلام آباد اور بیجنگ سے بیک وقت بعد میں جاری کی جائیں گی. چین کے صدر نے گزشتہ سال یہ دورہ کرنا تھا، لیکن پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے احتجاجی دھرنوں سے پیدا ہونے والی سیاسی کشیدگی کی وجہ سے یہ دورہ ملتوی کر دیا گیا. لیکن اس دورے کے ملتوی ہونے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے گزشتہ سال نومبر میں چین کا دورہ کیا تھا، جس میں پاکستان میں 34 ارب ڈالر سے زائد کے منصوبوں میں چینی سرمایہ کاری کے معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے تھے. ان معاہدوں میں توانائی کے 14 ایسے منصوبے بھی شامل ہیں جن سے 10,400 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکے گی. پاکستان کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا ہے، جس سے صنعتی پیداوار بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے. پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صدر یی چن پنگ کے دورے کے دوران چین کے علاقے کاشگر سے پاکستان کے ساحلی علاقے گوادر تک 18 ارب ڈالر لاگت کے اقتصادی راہداری کے مجوزہ منصوبے پر پیش رفت بھی متوقع ہے. پاکستان یہ کہتا رہا ہے کہ چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات اسلام آباد کی خارجہ پالیسی کا مرکزی نقطہ ہے. پاکستان اور چین سال 2015 کو دونوں ملکوں کی دوستی کے سال کے طور پر بھی منا رہے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت کی کانگریس پارٹی کے نائب صدر راہل گاندھی تقریباً 2 مہینے تک ملک سے باہر رہنے کے بعد وطن واپس آ گئے ہیں. گزشتہ انتخابات میں کانگریس پارٹی کی شکست کے بعد ملک سے ان کی غیر حاضری پر کئی سوالات اٹھائے جا رہے تھے. نئی دہلی سے رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے.
کانگریس پارٹی کے نائب صدر راہل گاندھی ملک اور سیاسی منظر سے تقریباً 2 ماہ کی پراسرار غیر حاضری کے بعد دہلی واپس آ گئے. وہ جمعرات کے روز دن میں 11:15 بجے تھائی ایئر ویز کے ایک طیارے سے بینکاک سے لوٹے ہیں. ان کی واپسی پر پارٹی کارکنوں نے ان کے گھر کے باہر پٹاخے چھوڑ کر خوشیاں منائیں. اس دوران ان کی مبینہ روپوشی اور واپسی کے سلسلے میں قیاس آرائیاں جاری تھیں. اس کے ساتھ ہی مستقل شکستوں سے دوچار کانگریس پارٹی کی قیادت کرنے کی ان کی صلاحیتوں پر بھی سوال اٹھائے جا رہے تھے، لیکن نہ تو پارٹی کی جانب سے اور نہ ہی کانگریس صدر سونیا گاندھی کی جانب سے کبھی یہ بتایا گیا کہ راہل گاندھی کہاں ہیں. صرف یہ کہا جاتا رہا کہ وہ پارٹی صدر سے رخصت لے کر گئے ہیں اور جلد ہی واپس آ جائیں گے. 23 فروری کو پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے پہلے روز وہ اچانک اور خاموشی کے ساتھ دہلی سے باہر چلے گئے تھے. اب ان کی واپسی کے بعد ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ رنگون میں ایک مشہور میڈیٹیشن سینٹر میں تھے، جہاں وہ غور و فکر میں مصروف تھے. کئی سینئر پارٹی لیڈروں نے ان کی رخصت پر نکتہ چینی کی تھی اور ان کے خلاف احتجاج کی آوازیں بلند ہوئی تھیں. راہل گاندھی کے بےحد قریبی دگوجے سنگھ نے کہا کہ راہل گاندھی کو بھی رخصت پر جانے کا حق ہے، البتہ ان کے جانے کا وقت صحیح نہیں تھا. پنجاب اور دہلی کے سابق وزرائے اعلیٰ امریندر سنگھ اور شیلا دکشت نے کھل کر اس رائے کا اظہار کیا کہ سونیا گاندھی کو ہی پارٹی کی قیادت کرتے رہنا چاہیے. انہوں نے راہل کی قیادت پر سوال بھی اٹھائے، لیکن بعد کو شیلا دکشت نے یہ صفائی دی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ راہل قیادت کے اہل نہیں ہیں. البتہ ان کے مطابق سونیا گاندھی زیادہ اہل ہیں. 2014 کے پارلیمانی انتخابات میں کانگریس کی شکست کے بعد راہل گاندھی پر شدید تنقید ہو رہی تھی. 545 رکنی لوک سبھا میں کانگریس کو صرف 44 نشستیں ملی تھیں. بعض حلقوں سے کہا جا رہا تھا کہ راہل گاندھی پارٹی فیصلوں کے سلسلے میں مکمل اختیارات نہ ملنے سے نالا تھے، اس لیے چھٹی پر چلے گئے. پارٹی ذرائع کے مطابق راہل گاندھی حکومت کے لینڈ ایکویزیشن بل کے خلاف 19 اپریل کو ہونے والی کسان ریلی کی قیادت کریں گے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
امریکہ کے ایک نائب وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے کہا ہے کہ اگر ایران کے جوہری پروگرام پر کوئی معاہدہ خطے میں تہران کے طرز فکر میں تبدیلی کا سبب بنتا ہے تو اس میں ایران کے لیے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں وسعت کا موقع موجود ہوگا. وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی.
بدھ کو دیر گئی واشنگٹن فورم پر گفتگو کرتے ہوئے اینتھنی بلنکن نے کہا ہے کہ ایران کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ عالمی برادری کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے مطابق کام کر رہا ہے.
If it comes to the realization that actually working with and adhering to the norms and basic principles of the international system
اگر وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ اصل میں عالمی برادری کے ساتھ کام کرنے اور اس کے اصول ضوابط کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرنے سے ہی وہ اپنے مفادات آگے بڑھا سکتا ہے, تو اس سے نئی شروعات اور بہتر تعلقات کے نئے آغاز کا مقصد پورا ہوگا. تاہم میں نہیں چاہتا کہ یہاں بیٹھ کر میں یہ کہوں اور پیش بینی کروں کہ اس معاہدے کے پیچھے اصل ارادہ یہی ہے. یہ الفاظ تھے امریکہ کے نائب وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے. ایرانی عہدیداروں کے ساتھ ایک ملاقات میں تہران کے جوہری مذاکرات کار نے آئی اے ای اے کی اس رپورٹ کو رد کیا ہے کہ عراقی سرحد کے قریب ایسے تجربات کیے گئے ہیں جس میں بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد کا استعمال کیا گیا ہے. اسی دوران ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ تہران اس وقت تک 6 عالمی طاقتوں کے ساتھ فائنل جوہری معاہدے پر دستخط نہیں کرے گا جب تک ایران کے خلاف تمام تعزیرات ایک ساتھ ختم نہیں کی جاتی. ان کے الفاظ,
بداند دنیا 5 به اضافه 1 بداند مجلس نمایندگان آمریکا و سنا.
دنیا کو معلوم ہونا چاہیے, 5+1 ممالک کو علم ہونا چاہیے, امریکی سینٹ, کانگریس, امریکی صدر اور حکومت کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تعزیرات کا خاتمہ اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے تو پھر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. یہ الفاظ تھے ایرانی صدر حسن روحانی کے. منگل کے روز سینٹ میں امور خارجہ کی کمیٹی نے ایک مفاہمتی مسودے قانون کی منظوری دی ہے جس کے مطابق صدر اوباما کو ہر 90 دنوں کے بعد یہ تصدیق کرنی ہوگی کہ آیا ایران اپنے وعدے کے مطابق کام کر رہا ہے یا نہیں. معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں کانگریس فوری طور پر ایران کے خلاف پھر سے پابندیاں عائد کر سکے گا. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کی جنوبی ریاست فلوریڈا سے تعلق رکھنے والے ایک 61 برس کے پوسٹ مین کو بدھ کے روز دارالحکومت واشنگٹن کے کیپیٹل ہل کی عمارت میں میدان میں غیر قانونی طور پر ہیلی کاپٹر اتارنے پر گرفتار کر لیا گیا. اس بارے میں تفصیلات انجم ہیرلڈ کل کی زبانی.
امریکہ کی جنوبی ریاست فلوریڈا سے تعلق رکھنے والے 61 برس کے پوسٹ مین کو حراست میں لیا گیا ہے. ان پر ایک فرد کی گنجائش والے ایک چھوٹے سے ہیلی کاپٹر کو, جسے گائرو کاپٹر کہتے ہیں, غیر قانونی طور پر کیپیٹل ہل کی عمارت کے میدان میں اتارنے کا الزام ہے. کیپیٹل ہل پولیس نے اس شخص کی شناخت ظاہر نہیں کی, تاہم دی ٹیمپا بے ٹائمز اخبار نے ان کا نام ڈگ ہیوز بتایا ہے. اخبار کے مطابق ہیوز کانگریس کے 535 سرکان کو خطوط پہنچانا چاہتے تھے تاکہ ان کا دھیان مالی اصلاحات کی جانب مبذول ہو سکے. دارالحکومت میں موجود سیاح کانگریس کی عمارت سے چند ہی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر لان میں اس طیارے کو اترتا دیکھ کر حیران رہ گئے. کیپیٹل ہل پر موجود ایک سیاح شارلٹ رچرڈسن کا کہنا تھا,
When I turned around and saw him, I immediately pulled my phone out and started videoing him as he came across the reflecting pool and went to the right.
جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ میرے سامنے تھا. میں نے فوراً اپنا فون نکالا اور اس کی ویڈیو بنانی شروع کر دی. وہ پانی کے تالاب سے گزر کر گرینڈ میموریل کے دائیں رخ کو گیا اور پھر ویسٹ فرنٹ کے لان میں اتر گیا. پولیس نے فوری طور پر کیپیٹل ہل کے اس علاقے کی طرف آنے اور جانے کے راستے بند کر دیے, جبکہ دھماکہ خیز مواد کا کھوج لگانے والا روبوٹ ہیلی کاپٹر کے قریب بھیجے گئے. ٹیمپا کے اسی اخبار کی اطلاع کے مطابق ہیوز نے کہا ہے کہ وہ کانگریس کے تمام 534 سرکان کو بالمشافہ خطوط پہنچانا چاہتے تھے. اخبار کے مطابق خفیہ سروس کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ ہیوز واشنگٹن سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. ان کے گھر پر ایک ایجنٹ نے ان سے پوچھ تاچھ کی تھی, لیکن ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا تھا. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ملائیشیا کے گمشدہ جیٹ طیارے کو تلاش کرنے والی کثیر ملکی ٹیم کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اگر جلد ہی انہیں اس سے کچھ حاصل نہ ہوا تو وہ بحیرہ ہند میں اپنی تلاش کا دائرہ دگنا وسیع کر دیں گے. جمعرات کے روز کوالالمپور میں ایک نیوز کانفرنس میں چینی, آسٹریلوی اور ملائیشیا کے عہدیداروں نے کہا کہ انہوں نے تلاش کے 60,000 اسکوائر کلومیٹر کا 61% علاقہ مکمل کر لیا ہے, لیکن انہیں اس جہاز کے کوئی آثار نہیں ملے. ملائیشیا کے ٹرانسپورٹ کے وزیر لیون ٹھیونگ نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ اس تلاش کو وسیع کرنے کا ان کا ایک بھرپور منصوبہ ہے.
If we cannot locate the aircraft within the 60,000 square kilometer,
اگر ہم اس جہاز کو 60,000 اسکوائر کلومیٹر میں تلاش نہیں کر سکے تو ہم دوسرے مرحلے میں مزید 60,000 کلومیٹر تک جائیں گے. آسٹریلیا کے وزیراعظم وارن ٹس نے کہا کہ اگر مئی کے مہینے تک کچھ نہ مل سکا تو ہم ہر سمت میں تلاش کا دائرہ وسیع کر دیں گے اور سال کے باقی حصے میں اسے مکمل کریں گے۔ ٹس نے کہا کہ یہ تلاش خطرناک ہو سکتی ہے اور ہمیں بہت احتیاط کرنا ہوگی، لیکن انہوں نے زور دیا کہ اس کے لیے کوئی کوشش باقی نہیں چھوڑی جائے گی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو وائس آف امریکہ کے لیے کرس سمکنز کی رپورٹ کے حوالے سے بتائیں گے کہ امریکہ کے اندر پولیس متشدد جرائم کو روکنے کے لیے کیا پریکٹس کرتی ہے اور اس پریکٹس پر کیا سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ یو ایس فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے سال 2013 کے تازہ ترین اعداد و شمار بیان کیے ہیں، جن کے مطابق امریکہ کے اندر متشدد جرائم کی شرح گزشتہ کئی برسوں کی نسبت کم رہی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے بہت سے ادارے اس کامیابی کا سہرا اپنے سر باندھ رہے ہیں، تاہم رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ اگرچہ متشدد جرائم میں کمی آئی ہے لیکن پولیس مقابلوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ قتل، عصمت دری، حملوں اور ڈکیتی کی شرح میں سال 2013 سمیت گزشتہ 7 برسوں کے مجموعی عرصے میں کمی آئی ہے، لیکن اسی عرصے میں پولیس افسروں نے جسٹیفائیبل ہومیسائڈ یعنی قابل جواز قتل کے طور پر مختلف واقعات میں 400 سے زیادہ شہریوں کو ہلاک کر دیا۔ بل لیویس ایف بی آئی کی لاس اینجلس ڈویژن میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ منشیات کے دھندے میں ملوث گینگ اور دیگر طرز کے گینگز کے ساتھ پولیس کے ٹکراؤ میں زیادہ ہلاکتیں ہوتی ہیں۔
There are more than 30,000 known gangs in the United States.
وہ بتا رہی ہیں کہ امریکہ میں 30,000 سے زیادہ معروف گینگز ہیں، جن میں جیل اور موٹر سائیکل گینگز بھی شامل ہیں، اور ان گینگز کے 10,00,000 سے زیادہ ارکان ہیں۔ مزید یہ کہ گلیوں بازاروں میں مصروف گینگز بشمول 2013 کے گزشتہ 7 برسوں میں اپنے قریبی علاقوں میں 48% متشدد جرائم کے ذمہ دار ہیں۔ ایف بی آئی کی آفیشیل رپورٹنگ کے مطابق تقریباً 500 افراد پولیس کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ تاہم یہ اعداد و شمار امریکہ بھر میں قانون نافذ کرنے والے 17,000 اداروں میں سے صرف 750 کی طرف سے آئے ہیں، کیونکہ امریکہ میں ان اداروں کا واشنگٹن کو پولیس کے ہاتھوں ہونے والی ہلاکتوں سے خبردار کرنا رضا کرانا ہوتا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پولیس مقابلوں میں جتنی ہلاکتوں کا رپورٹ میں ذکر ہے اصل تعداد ہزاروں کے فرق سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ نیشنل اربن لیگ کے صدر مارک موریل کہتے ہیں کہ ہلاکتوں کی تعداد کو کم بیان کرنے کا مطلب پولیس کے طرز عمل کو تبدیل کرنا ہو سکتا ہے۔ پولیس کے ہاتھوں مارے جانے والے افراد میں اکثریت کا تعلق صاف عام شہریوں سے بتایا جاتا ہے۔ اس ضمن میں پبلک پالیسی ایکسپرٹ ایلیسی اسکاٹ کا کہنا ہے کہ مسئلے کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ صاف عام مردوں اور دیگر اقلیتی گروپوں کے بارے میں پولیس ایک خاص تصور رکھتی ہے۔ ان کے الفاظ ہیں کہ بہت اعلیٰ پولیس افسران موجود ہیں۔ میرے خیال میں زیادہ جرائم والے علاقوں میں خدمات انجام دینے والے پولیس افسر کو منفی عناصر کے لیے کچھ نظر نہیں آتا، اور ان کا تصور صاف عام نوجوانوں اور نوجوان لاطینیوں کے بارے میں متاثر ہو سکتا ہے۔ میری ہنسن، جنہوں نے ہزاروں پولیس افسروں کو تربیت فراہم کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو طاقت کے ہلاکت خیز استعمال کو کم کرنے کے لیے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس اصلاحات کے ذریعے پولیس افسروں اور سویلینز کے درمیان اعتماد کی بحالی کی اشد ضرورت ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پروگرام سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ جب پہلی مرتبہ انسان کو یہ علم ہوا تھا کہ ہماری زمین ساکت نہیں بلکہ حرکت کر رہی ہے، تو اسے یہ گمان نہیں تھا کہ اس حرکت کو دیکھا بھی جا سکے گا۔ لیکن میساچوسٹس کے انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں محققین ایک خاص کیمرہ استعمال کر رہے ہیں جو اس غیر محسوس حرکت کو دکھا سکے۔ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ اگر کوئی زوردار آواز پیدا ہو تو اس سے قریب رکھی ہوئی اشیاء میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، مگر ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ مثلاً کسی زوردار آواز سے شیشے کے گلاس میں پیدا ہونے والا ارتعاش یوں تو نظر نہیں آتا، لیکن اب آپ ایک خاص ہائی سپیڈ کیمرے کے ذریعے جو ایک سیکنڈ میں ہزار عکس ریکارڈ کرتا ہے اس ارتعاش کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور پھر کمپیوٹر پر اسے بڑھا کر اسے ویڈیو میں منتقل کر سکتے ہیں اور نتائج آپ کو حیران کر دیں گے۔ اس کیمرے کو موشن مائکروسکوپ یا حرکتی خوردبین کہا جا رہا ہے۔ اس کے ذریعے شیشے کا گلاس ایسا نظر آتا ہے گویا جیلی جیسے مادے سے بنایا گیا ہو۔ نیل ودوا میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے طالب علم ہیں۔
The motion microscope is a way to visualize small motions that are seemingly invisible to the naked eye in videos.
کہتے ہیں حرکتی خوردبین انتہائی معمولی حرکت کو جو بظاہر دیکھی نہیں جا سکتی ویڈیو میں قید کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ودوا نے ایک مرد کے چہرے پر پیدا ہونے والی حرکت کو ریکارڈ کر کے ایمپلیفائی کیا تو صاف نظر آیا کہ دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ اس شخص کا بلڈ پریشر بھی تبدیل ہو رہا تھا۔ کسی بھی اچھے ہسپتال کی طرح امریکہ کے ہسپتالوں میں داخل مریض کے جسم کا درجہ حرارت، سانس کی رفتار، دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر بہت باقاعدگی سے دن میں کئی بار چیک کیا جاتا ہے۔ سائنس کی زبان میں اسے وائٹل سائنس کہا جاتا ہے۔ یہاں اگر آپ ڈاکٹر کے پاس معمول کے معائنے کے لیے بھی جائیں تو بھی آپ کے وائٹل سائنس سب سے پہلے چیک کیے جاتے ہیں اور پھر معائنہ شروع ہوتا ہے۔ ودوا کہتے ہیں کہ حرکتی خوردبین کے ذریعے انسان کے وائٹل سائنس ریکارڈ کیے جا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حرکتی خوردبین کے ذریعے ماں کے پیٹ میں بچے کی حرکت یا اس کی سانس کی رفتار معلوم کرنے میں بہت مدد مل سکتی ہے۔
You could create a non-contact vital signs monitor, so you don't have to attach anything to a person. You'll still be able to figure out their heart rate and their respiration rate.
آپ وائٹل سائنس یعنی بلڈ پریشر، جسم کا درجہ حرارت وغیرہ چیک کرنے کے لیے ایسا مانیٹر بنا سکتے ہیں جسے چھونے کی بھی ضرورت نہ ہو اور پھر بھی دل کی دھڑکن اور سانس کی رفتار بتا سکے۔ وادوا کہتے ہیں نظر نہ آنے والی حرکت کو ریکارڈ کرنے کے اس طریقے سے اور فائدے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اس سے انجینئر اپنی تعمیراتی مشینوں کی حرکت ریکارڈ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ عمارتوں کی، سڑکوں، پلوں اور بڑی بڑی آسمان کو چھوتی تعمیراتی کرینوں کی بھی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ نے لگ بھگ 23 سال قبل قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کی آزادی، اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کو تسلیم کیا تھا۔ در حقیقت ہماری وہ پہلی حکومت تھی جس نے ایسا کیا۔ امریکی نائب وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کہتے ہیں کہ اس وقت سے ہم وسطی ایشیا کو جس انداز سے دیکھتے تھے اس میں تبدیلی آ چکی ہے، لیکن خطے میں ان پائیدار شراکت داریوں سے ہماری وابستگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے جو خطے میں ہماری دلچسپیوں اور اقدار کو فروغ دیتی ہے۔ اور اس کی وجہ سادہ سی ہے، ہماری سیکیورٹی مستحکم وسطی ایشیا سے وابستہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسے ایک ایسا خطہ سمجھتے ہیں جہاں بے شمار مواقع موجود ہیں، ایک ایسا خطہ جو استنبول سے شنگھائی تک ایک اقتصادی پل کا کام کر سکتا ہے اور خود ہمارے کاروباروں، ٹیکنالوجیز اور اختراعات کو مضبوطی سے قدم جمانے کا موقع فراہم کرتا ہے، ایک ایسا خطہ جو جنوبی اور مشرقی ایشیا کی فروغ پاتی ہوئی معیشتوں کے لیے سامان اور توانائی فراہم کر سکتا ہے، اور ایک ایسا خطہ جو افغانستان میں تبدیلی کے عمل کے لیے ایک استحکام بخش قوت کے طور پر اور منشیات کے ناجائز کاروبار، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف لڑائی میں ایک انتہائی اہم شراکت دار کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ نئے وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ اس طرح وسطی ایشیا کی ہر ریاست کے ساتھ وابستگی کے ہمارے وسیع تر مقاصد باہمی سیکیورٹی کے فروغ کے لیے شراکت داریوں کو مضبوط کر رہے ہیں، قریب تر تعلقات تشکیل دے رہے ہیں اور بہتر انتظام حکومت اور انسانی حقوق کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے قزاقستان کے ساتھ قانون کی عملداری میں اپنا تعاون بڑھا رہے ہیں، تاجکستان کی سرحدی سیکیورٹی مضبوط بنا رہے ہیں اور ازبکستان کے ساتھ شراکت داری قائم کر رہے ہیں، ہم کرغزستان کے ساتھ
اور ترکمانستان میں سیکیورٹی کے مشترکہ چیلنجوں پر کام کر رہے ہیں۔ ہم اسمگلنگ کے سدے باب اور انسانی حقوق کے خلاف لڑائی کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم شاہراہ ریشم کے نئے پروجیکٹ کے ذریعے وسطی ایشیا کو اپنے عظیم اقتصادی مواقع کھولنے میں مدد دے رہے ہیں، جن سے علاقائی ربط و ضبط بہتر ہوں گے اور علاقائی تجارت کو فروغ ملے گا۔ امریکی نائب وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ آخر کار وسطی ایشیا کو مشترکہ خوشحالی کے بھرپور ثمرات سمیٹنے کے لیے دیرپا متنوع ترقی کے لیے محدود امکانات پر مبنی ماضی کے سیاسی اور اقتصادی عمل کے ضابطوں اور مستقبل کے امکانات، اختراعات اور توانائی میں اس اضافوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا جو اندرون ملک کھلے معاشرے تشکیل دینے اور ایک فعال انصاف اور ضابطوں پر مبنی عالمی منڈی میں شمولیت سے حاصل ہوتا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
رہے نہ رہے یہ جیون کبھی، بنیے رہے دوستی ہے تیری۔
منفرد اور سب سے جدا انداز، جی ہاں، جواد احمد۔ آج ہم نہیں، جواد خود اپنے بارے میں بتائیں گے۔ پوچھتے ہیں کہ جواد کا پسندیدہ گیت کون سا ہے۔
مجھے جی سب سے اچھا اصل میں لگتا ہے میرا پہلا گانا جو تھا۔
اور یہ پہلا گانا کون سا ہے، آئیے ہم آپ کو سنائے دیتے ہیں۔
اللہ میرے دل کے اندر، میں مومن حق کلندر، تو جو میرے ساتھ مولا، پھر چاہے کچھ ہو مولا، تو جو میرے۔
اور جواد ہی سے جانتے ہیں کہ وہ میوزک کی طرف کب آئے۔
میرا جو کام تھا پہلا میوزک کے حوالے سے، وہ جوپیٹرز کو جوائن کرنے کا تھا۔ اسے میں نے کوئی تقریباً 5-5.5 سال گیا، لیکن وہ دور تھا جب میں اپنے اکیڈیمک کریئر کے اندر، میں انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری کر رہا تھا۔
جواد کے گیت تو گیت، ویڈیوز کو ان کے فینز نے بے انتہا سراہا اور پسند کیا۔ جواد اپنے البمز کے بارے میں کہتے ہیں،
میرے والد صاحب اور والدہ تو چونکہ دونوں پروفیسر تھے، اور ان کا یہ انسسٹ کرتے تھے وہ مجھے کہ آپ کوئی جاب کرو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک دو سال دیں، پھر میں پہلے البم بنانا چاہتا ہوں اپنی۔ 98 سے لے کے 2000 تک میں نے اپنی البم میں کام کیا، اور پھر یہ 2000 میں، ایز یو ور سینگ ویری کریکٹلی، میں نے پہلی دفعہ اپنا البم نکالا۔ اور وہ البم 2000 کے بعد نکالنے کے بعد میں نے اس کو فالو اپ اس کو دیا 2001 کے اینڈ اور 2002 کے شروع میں سیکنڈ البم کے ساتھ، اور پھر 2003 کے اینڈ اور 2004 کا شروع میں تھرڈ البم کے ساتھ۔ اور اس کے بعد میرا سارا جو فوکس تھا وہ فلائی کاموں کی طرف ہو گیا تھا۔ میں نے فائبر گلاس کے گھر بنانے کا پہلی دفعہ آئیڈیا دیا پاکستان میں، اور پھر ہم نے اس کو باقاعدہ اس طرح کیا، امپلیمنٹ کیا کہ ہم نے 250 گھر بنائے۔ اس کے لیے میں نے فنڈ ریزنگ کی پوری دنیا میں۔
جواد احمد کو صرف آپ ہی نہیں، پاکستان سے باہر بھی جہاں جہاں اردو اور پنجابی بولی سمجھی جاتی ہے، جواد کے انداز گائکی کے لوگ دیوانے ہیں۔ ان کو کئی اعزازات سے بھی نوازا گیا۔
اصل میں ستارہ سار جو ہے وہ تو جو میری سوشل سروسز ہیں، کی سروسز بھی شامل تھی، جو بھی میں نے تھوڑا بہت کام کیا، لوگوں نے میرے سے بھی بہت زیادہ کیا ہوگا ڈیفینیٹلی۔ تمغہ امتیاز البتہ جس سے آپ نے کہا، وہ مجھے اپنے میوزک کی سروسز کی وجہ سے ملا، اور پھر پولیو کا امبیسڈر میں نے اس کے حوالے سے بھی بہت کام کیا۔
ہم جانتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جواد کچھ گنگنائیں، لیجیے آپ کی یہ خواہش بھی پوری کیے دیتے ہیں۔
او کندی سیاں میں تیریاں، اکھیاں وچ رہنیاں، تیرے دل وچ وسنیاں، ہولے ہولے پلکاں دے ہولے میں ہسنیاں۔
آپ وقت دیکھ کر گھبرائیے نہیں، آج کا یہ اسپیشل فکر و فن تو ختم ہونے کا وقت آ ہی گیا ہے، لیکن انٹرویو ابھی باقی ہے دوستو۔ باقی کا انٹرویو ہمارے آئندہ کے پروگرامز میں سنیے، لیکن ہماری ویب سائٹ وزٹ کرنا مت بھولیے گا، www.urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن, پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر لینس ریمکس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا ان دی نیوز, جسے پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بھائی اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے انجم ہیرلڈ کے. خالد حمید کو اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.